إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی ساری زندگی ان آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں شر اور خیر سے، امتحان کے طور پر، فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر۔ یہ سلسلہ انسان کا زندگی بھر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے اور موت کے بعد وہ آزمائش اور امتحان کی دنیا سے نکل کر جزا اور سزا کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارا امتحان نہیں ہوتا ہو۔ ایک تو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور کبھی تکلیف کی راہ سے، کبھی آسانی اور راحت کی راہ سے انسان کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آزاد ہے، شیطان بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی عقیدے میں اس کے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی انسان کو عملی اعتبار سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو تین طرح سے انسان کے لیے فتنے ہوتے ہیں۔ تین قسم کے فتنے عام طور سے انسان پر آتے ہیں، اور ان تینوں فتنوں میں انسان کو بچ کے دنیا سے نکلنا اور دین پر جمے رہنا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ انسان کی زندگی میں عمل صالح کی، نیک عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک آدمی کو صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اس کی زندگی میں وہ دین ہو جو اللہ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اگر آدمی کی عملی زندگی صحیح نہیں ہوگی اور آدمی صرف علم کی بنیاد پر جیے گا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے اور میں سب کچھ جانتا ہوں، اگر آدمی صرف یہی سوچنے لگے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں توحید والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور میں جانتا ہوں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو صرف ان چیزوں کا جاننا انسان کو فائدے نہیں دلا سکتا ہے جو ان اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کی طرف سے اس کو صحت کا، شفا کا، بیماری سے علاج کا نسخہ مل جائے، और चिट्ठी डॉक्टर साहब से लेके वो देखे पढ़े कौन सी दवाई है, हाँ ये तो सारी दवाइयां मालूम है मुझको, अब वो लेके जेब में रख ले, तो इलाज का जानना इलाज नहीं है, वो आधा काम होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीमारी का इलाज जानना ये भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ जानने से इलाज नहीं होता है, बल्कि जो इल्म है, जो दवाई जानता है, जब तक कि वो दवाई हलक से नीचे नहीं उतरेगी, जब तक कि वो खाएगा नहीं, उसको अल्लाह के कायदे से शिफा नहीं मिलेगी। अल्लाह का कायदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने जो भी बीमारी नाजिल की है उसके लिए अल्लाह ताला ने दवा भी नाजिल की है। तो ए अल्लाह के बंदो, तुम दवा किया करो। तो एक आदमी दवाई नहीं खाएगा और दवाई जानने को इलाज का बदल बना ले तो ये नादान इंसान है। इसी तरह से एक इंसान जन्नत के रास्ते को जानता हो कि क्या करने से एक इंसान जन्नत में जाता है, क्या करने से एक इंसान अल्लाह का महबूब बनता है, क्या करने से दुनिया में अल्लाह की मदद मिलती है, क्या करने से इंसान की जिंदगी के मसाइल अल्लाह ताला हल फरमाता है, किन आमाल की बुनियाद पर अल्लाह की नुसरत आती है, आदमी जान ले और इसे इल्म पर कनाअत कर ले, बस मैंने जान लिया, तो नताइज नहीं आएंगे जब तक के उन चीजों पर अमल आदमी नहीं करता है। लेकिन इस अमल में भी एक मुसीबत होती है, वो ये कि एक आदमी कभी जोश में आ जाता है और अमल करना शुरू करता है, लेकिन ये जोश थोड़े दिन का होता है। कभी रमजान का महीना आ गया, सारे मुसलमानों का जोश ईमानी अपने उरूज पर पहुंच जाता है और मस्जिदें भरी भरी दिखाई देती हैं, लोग कोई तिलावत कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई दीनी दुरूस में आकर बैठ रहा है, तरावी की नमाज है, 20-20 रकतें लोग पढ़ते हैं, लंबी लंबी 11 रकतों में आदमी खड़ा हो रहा है। लेकिन जैसे ही रमजान का महीना जाता है, फिर नफल नमाजें तो छोड़िए, आदमी फर्ज नमाजों में भी सुस्ती करने लगता है और रोजे की हालत में हलाल खाने से रुका हुआ था, लेकिन रमजान का महीना चला गया तो फिर हराम खाने भी उसके लिए कोई ताज्जुब और अफसोस का जरिया नहीं बनते हैं, हराम भी खाना शुरू करता है। रमजान में झूठ बोलने से बच रहा था, अब रमजान चला गया, झूठ तो झूठ, गालियां भी जबान से निकल रही हैं, झूठ भी बोल रहा है, धोखा भी दे रहा है, हर किस्म का बुरा अमल उसकी जिंदगी में आ जाता है। अल्लाह को वक्ती दीन नहीं चाहिए, अल्लाह को इंसान की दीनदारी में से ऐसी दीनदारी मतलूब है जो इंसान की पूरी जिंदगी में छाई हुई हो। बल्कि इंसान ऐसा इंसान अल्लाह को पसंद है कि जिसकी दीनदारी हर दिन बढ़ती चली जाए, हर दिन उसकी दीनदारी में, उसके ईमान में, उसके तकवा में, उसकी परहेजगारी में, उसकी इखलास में, लिल्लाहियत में इजाफा होता चला जाए, वह हर आने वाले दिन में पहले से ज्यादा बेहतर मुसलमान हो, ताकि मरते वक्त में वो बेहतरीन इंसान बन के दुनिया से निकल जाए। अल्लाह को दीन पर कभी कभार अमल करना ये मतलूब नहीं है, खास मौसम में अमल कर लिया, 15 शाबान आ जाती है, लोग रात में कोई सबूत नहीं है, रात भर इबादत करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रात भर इबादत करते हैं, फजर की नमाज भी छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं, ठीक है फजर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आने वाले दिनों में उनकी दीनदारी जवाब दे देती है। ये कौन सी दीनदारी है? अल्लाह को ऐसी दीनदारी पसंद नहीं है। वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुमको मौत आए तो इस हाल में कि तुम मुसलमान फरमा बरदार बने रहो। और मौत कब आने वाली है मालूम नहीं, तो मालूम है कि हर हाल में फरमा बरदार रहो, कि जब भी तुमको मौत आए तो तुम अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदे बने रहो, تم کو اسلام ہی کی حالت میں موت ہے. ہر حال میں آدمی کا دین پر جمنا یہ اگرچہ ایک مشکل کام ہے لیکن یہی وہ کام ہے جس کی بنیاد پر انسان کی نجات ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر دنیا میں اللہ کی طرف سے انسان کی مدد ہوتی ہے. اس کا نام ہے ثابت قدمی, اس کا نام ہے ثابت قدمی, ثبات اس کو کہتے ہیں. الثبات علی الدین, دین پر جمنا, جمے رہنا, باقی رہنا. استقامت میں اور ثبات میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں عمل میں دو چیزوں سے بچنے کو. دو خرابیاں ہیں جو آدمی کے عقیدے اور عمل کو بگاڑتی ہیں, ایک ہے غلو اور دوسرے ہے تقصیر. غلو کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی مطلوب حد سے بڑھا دینا, اتنا بڑھانا کہ نہیں بڑھانا چاہیے تھا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غلو کہتے ہیں. کسی چیز کو اتنا بڑھانا کہ معاملہ بگڑ جائے. اور تقصیر کس کو کہتے ہیں؟ تقصیر کمی کو کہتے ہیں, کہ جتنا چاہیے تھا اس سے اتنا کم کرنا کہ مقصد پورا نہیں ہو. تو ان دونوں چیزوں سے بچنا اس کا نام ہے استقامت, کہ انسان سیدھا سیدھا دین پر قائم رہے. ایک پلر ہے, آپ پلر قائم کرتے ہیں, وہ پلر نہ ادھر ٹیڑھا ہونا چاہیے نہ ادھر ٹیڑھا ہونا چاہیے. اسی طرح سے صراط مستقیم ہے, وہ ایک سیدھا راستہ ہے, وہ نہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں بلکہ سیدھا ہوتا ہے. تو استقامت دو عیبوں سے بچنے کا نام ہے, کہ نہ آدمی غلو میں مبتلا ہو نہ آدمی تقصیر میں مبتلا ہو. آپ دیکھیے عقیدے میں بھی ہوتا ہے, عمل میں بھی ہوتا ہے. عقیدے میں کیسا ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے, ان کے سلسلے میں دو قومیں ہیں, ایک ہے یہودی اور دوسرے ہیں نصارہ. نصارہ نے, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, احترام کیا, محبت کی, لیکن ماننے میں اتنا بڑھ گئے, اتنا بڑھا دیا, تعظیم اتنی زیادہ کی کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا. اللہ کا بیٹا کسی نے بنایا, کسی نے اللہ کا بدل مان لیا, اللہ ہی ہے یہ. تو انہوں نے اتنا بڑھا دیا ان کو عزت میں کہ اللہ کے برابر کر دیا. یہ کیا ہوا؟ یہ غلو ہوا. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو دیکھا اور ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا, ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا. ان کی اصل شان جو عبدیت کی اور رسالت کی تھی اس سے بھی نیچے گرا کر ان کے اور ان کی والدہ کے بارے میں بری باتیں زبان سے نکالی, ان کی نبوت کا, رسالت کا انکار کر دیا اور ان کے بارے میں ایسی گھناؤنی باتیں کہیں کہ جو ان کے لیے جہنم کا ذریعہ بن گئی. تو عقیدے میں بھی غلو ہوتا ہے, تقصیر ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قوم عقیدے میں اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی, اتنی زیادہ تعظیم کرنے لگ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وہ خصوصی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں دے دی ہیں, کہ آپ عالم الغیب ہیں, آپ مشکل کشا ہیں, آپ مختار کل ہیں. وہ باتیں جو خاص اللہ کے لیے ہیں وہ کیا کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں. اس کو غلو کہتے ہیں. اور تقصیر, ایک دوسری قوم جس نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. مسلمانوں میں سے ہیں اور مسلمانوں میں سے اسلام کے دائرے سے نکل جانے والے لوگ ہیں. کون ہیں یہ؟ یہ منکرین حدیث ہیں, کہ جنہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نعوذ باللہ ڈاکیے کی طرح ہے, کہ جیسا ایک ڈاکیا آتا ہے, خط دیتا ہے, چلا جاتا ہے, اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. بس خط آپ جانے, آپ کا خط جانے, اس کا آپ کی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اس کا کام پہنچانا ہے بس, اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. آپ کا تعلق خط سے, ڈاکیے سے نہیں ہے. تو نعوذ باللہ, اللہ کی کتاب قرآن پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے. بس آپ قرآن لے لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی ماننا ضروری نہیں ہے. تو آپ کا جو مرتبہ اور مقام تھا اس سے نعوذ باللہ آپ کو نیچے گرا کے آپ کی باتوں کا انکار کر دیا. انکار حدیث کفر ہے. اگر عمدن جان بوجھ کے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی بات تسلیم کرتے ہوئے رد کر دے کہ ہاں یہ نبی کی بات ہے لیکن نہیں مانتا, تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے چاہے ایک بات کا انکار کرے. تو آدمی کے دین میں دو باتیں ہوتی ہیں جو بگاڑ والی ہیں. ایک ہے غلو, حد سے پار نکل جانا, بڑھا دینا, اور دوسرا ہے تقصیر, جتنا کرنا چاہیے چاہے عقیدہ ہو یا عمل ہو اس سے کم کرنا ہے. ان دونوں سے بچنے کا نام استقامت ہے. ان دونوں سے بچنے کا نام استقامت ہے. ٹیڑے پن سے بچتے ہوئے سیدھے چلتے رہنا, نہ دائیں جانا نہ بائیں بلکہ صراط مستقیم پر قائم رہنا, اس کا نام استقامت ہے. اور ثبات کہتے ہیں بقا کو, باقی رہنے کو. ایک آدمی چلیے دائیں نہیں جاتا ہے بائیں نہیں جاتا ہے, ٹھیک ہے, سیدھا راستہ اس کے سامنے ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلتے 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 وہ بیٹھ جاتا ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے, اس کو صراط مستقیم مل گئی, اب اس کو معلوم پڑ گیا یہ راستہ سیدھا ہے. اب سیدھا چلتے رہنا ضروری ہے منزل پر پہنچنے کے لیے, لیکن اب یہ نادان کیا سمجھ رہا ہے, چلو بھائی سیدھا راستہ اپنے کو مل گیا, اب بیٹھ گیا سیدھے راستے کے اوپر. کیا سیدھے راستے پر بیٹھنے سے آدمی منزل پہ پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر باقی بھی رکھے اور اس راستے پر آگے چلتا بھی رہے تاکہ وہ منزل تک پہنچے. اسی کا نام ثابت قدمی ہے کہ ایک آدمی حق پر جمع رہے, وہ حق کو چھوڑے نہیں, وہ حق پر چلتا رہے یہاں تک کہ وہ اس منزل تک پہنچ جائے جو اللہ نے حق پر چلنے والوں کے لیے مقدر کی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کبھی جوش میں آ جاتے ہیں, دین پر چلنے لگتے ہیں, پھر اتنا چلتے ہیں کہ فرائض تو فرائض نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں, روزے رمضان کی بھی رکھے اور پھر پیر کا بھی روزہ, جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہا ہے, نہ فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں نوافل بھی پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھنے لگتا ہے, چلتے پھرتے ذکر بھی کرنے لگتا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے, پھر جیب میں قرآن لے کے بھی گھومتا ہے, جب بھی فرصت ملی قرآن پڑھتا ہے. کچھ دنوں تک یہ چلتا ہے, پھر اچانک اس کو جاب لگ جاتا ہے, ابھی تک تو فری تھا, اب جو اس کو جاب لگ جاتا ہے تو تھوڑے دن میں اس کے اندر ایک عجیب تبدیلی آ جاتی ہے. پہلے داڑھی والا تھا, داڑھی بھی مونڈ دیتا ہے, پہلے کرتا پاجامہ تھوڑا اچھا ٹوپی وپی پہنا کرتا تھا, اب ایک دم ٹی شرٹ اور ایک دم ٹائٹ جین پینٹ پہ آ جاتا ہے کہ جسم پورا اس کا ڈھانچہ پورا دکھائی دینے لگے. اب قرآن کی صورتیں بھولنے لگتا ہے, دعائیں بھولنے لگتا ہے, نمازیں ایک دن کی ایک نماز اس کی نفل نہیں چھوٹتی تھی, تہجد نہیں چھوٹتی تھی, اب دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کبھی کبھار اس کو فرض نماز ملتی ہے, اتنا بزی وہ ہو جاتا ہے کہ فرض نمازوں کا بھی ہوش اس کو نہیں رہتا ہے. رمضان آتا ہے, روزے مشکل سے اوور ٹائم کرنے کی وجہ سے کئی روزے چھوڑ دیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آدمی ایک وقت عمل کرنے والا اچانک بے عملی میں چلا جاتا ہے. کبھی مال کی زیادتی آدمی کو بگاڑ دیتی ہے, کبھی مال کی کمی آدمی کو بگاڑ دیتی ہے, کبھی زندگی کے مسائل آدمی کو بے عمل کر دیتے ہیں, ایک آدمی دین پر جم نہیں پاتا ہے. مختلف قسم کے فتنے ایک آدمی پر آتے رہتے ہیں. ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کو بچائے, اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی حفاظت کرے, صحیح عقیدے پر جمع رہے, صحیح عمل پر اپنے آپ کو جمائے رکھے, یہ بہت ضروری ہے. اس کا نام ثابت قدمی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں زندگی کے شروع کے حصے میں بڑے دیندار ہوتے ہیں, لیکن زندگی اچانک کروٹ لیتی ہے اور ایسی بددینی میں پڑ جاتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا خاتمہ کفر اور نفاق پر ہوتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی اچھی طرح سے دین پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک شیطان اس کو اچک لیتا ہے اور آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں. یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، فتنوں کی دنیا ہے، ہر قدم پر آدمی کے بھٹکنے کا امکان ہے، معلوم نہیں اگلا قدم ہمارا کس کھائی میں ہم کو لے جائے، ہمارے لیے ہر قدم صحیح سوچ سمجھ کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اس دنیا میں آزمائشیں فتنے ہم پر آتے رہیں گے، آپ یہ چاہیں کہ یہ نہیں آئیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں آزمائشیں آتی رہیں گی، ان آزمائشوں میں آدمی کو بچ بچا کے دین پر چلتے چلتے مرنا یہ اس کی زندگی کا مقصود ہے۔ انہی کے بیچ میں آپ چاہیں سارا راستہ آپ کے لیے خالی ہو جائے، آپ کی گاڑی چلے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا، کبھی سامنے سے بھی گاڑی آ سکتی، آپ کو بچ کے نکلنا پڑے گا، آپ کو بچ کے نکلنا پڑے گا، فتنے آتے رہیں گے، آزمائشیں آتی رہیں گی، گمراہیاں آپ کے سامنے خوبصورت لباس پہن کر آئیں گی، آپ کو اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر اللہ کے دین پر باقی رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تین قسم کے فتنے ہیں اور تین قسم کی چیزیں ہیں جن میں آدمی پھنس کے دین سے دور ہو جاتا ہے، یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، شبہات کی آزمائش، شبہات کا فتنہ، نمبر دو، شہوات کا فتنہ، نمبر تین، مصیبتوں کا فتنہ، مصائب کا فتنہ، یہ تین چیزیں ہیں جن میں عام طور سے آدمی پھنس کے دین سے دور ہوتا ہے، ان کو یاد رکھیے آپ، اور ہر آدمی پر یہ پریشانی آتی ہے، شبہات ڈاؤٹس، شہوات خواہشات، لالچ، دنیا اور اس کی جتنی بھی زینتیں ہیں ان سب کی چاہت، شہوات، گناہوں کی چاہت، اور تین، مصیبتیں ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی آدمی جب مبتلا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ شبہات کا فتنہ کیسے؟ مثلا کوئی کتاب ہاتھ میں لگ گئی ردی میں، اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی، اخبار کہیں سے آیا پڑھنا شروع کر دیا، انٹرنیٹ پہ گیا گوگل میں سرچ کیا، کوئی بھی ویب سائٹ اوپن ہوا پڑھنا شروع کر دیا، کوئی بھی بیان کسی بھی آدمی کا دیکھا نہیں، معتبر ہے یا نہیں ہے، قرآن و سنت والا ہے کہ نہیں ہے، سننا شروع کر دیا۔ اب آدمی کے دل میں گمراہی کی باتیں آتی ہیں اور وہ جگہ پکڑ لیتی ہیں، کبھی عقیدے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی بدعات کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی کسی اور گمراہی کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ ایک غلط چیز آدمی صحیح سمجھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، کبھی شیطان آدمی بیٹھا ہے، کبھی شیطان آدمی کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کو اس کے دین کے بارے میں کنفیوز کر دیتا ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ آدمی کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا، کہتا پھر وہ چیز کس نے پیدا کی؟ آدمی کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا، دھیرے دھیرے اس کو اچانک پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے پھر سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ سائنس کا علم حاصل کرتے کرتے سائنس کو اپنا رہبر بنا لیتے ہیں اور عقائد بھی سائنس سے لینے لگتے ہیں، زندگی کے اصول بھی سائنس سے لینے لگتے ہیں، اور پھر قرآن و سنت کو سائنس کی معیار پر پرکھنے لگتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے اگر صحیح نکلا تو صحیح، اور سائنس کے حساب سے اگر غلط نکلا تو غلط۔ عقل کو کبھی کبھی کوئی آدمی اپنے لیے ترازو بنا لیتا ہے، یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی ہے، اور پھر حدیثوں کا انکار شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک فتنہ آدمی کے لیے ہوتا ہے، یہ شبہات کا فتنہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جو طب کا باب ہے، جو اس کے ابواب ہیں، اس کے ابتدائی میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ دو بڑے فتنے ہیں جو آدمی کے لیے ہوتے ہیں، ایک ہے شبہات کا فتنہ، کنفیوژن، اور دوسرے شہوات کا فتنہ۔ شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ شہوتیں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے شہوتیں رکھی ہیں، اس میں کھانے کی لذت کی طلب ہے، لباس اور مال دولت، عہدہ، اسی طرح سے شرمگاہ کی شہوات ہیں انسان کے اندر، ہر اعتبار سے انسان لذتوں کا چاہنے والا ہے، راحتوں کا چاہنے والا ہے، لیکن یہ لذتیں انسان کو حلال سے آگے بڑھا کر حرام تک لے جاتی ہیں، پانی اور شربت سے بڑھا کے شراب تک لے جاتی ہیں، نکاح سے آگے بڑھا کے زنا تک لے جاتی ہیں، آدمی کو شہوتیں گناہوں تک لے جاتی ہیں۔ اور راحتیں انسان چاہتا ہے، راحتوں کی شہوت ہے، چاہت ہے انسان کے اندر، یہ راحتیں انسان کو اللہ کے حکموں کو چھوڑنے پر کھڑا کرتی ہے. نیند انسان کے لیے راحت ہے، وجعلنا نومکم سباتا، لیکن یہ نیند کی راحت، یہ راحت طلبی فرض نماز فرض چھوڑ کے آدمی سو جاتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ کے آدمی سو جاتا ہے. راحت طلبی انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کے جسم کو چاہت ہوتی ہے غذا کی، لیکن یہ جب بڑھ جاتی ہے تو انسان روزے چھوڑنے پہ آ جاتا ہے. انسان کا جسم، اس کا نفس راحت چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے. اب یہ راحت کا چاہنا اللہ کے فرض اور اللہ کے احکام کے چھوڑنے پر انسان کو کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے دوسرا فتنہ آدمی کے لیے ہوتا ہے، آدمی نفس کی چاہت میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اور فرائض کو چھوڑنے والا بنتا ہے. یہ کتنے لوگ ہیں جو فتنے میں پڑ جاتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نکاح کے لیے داڑھی کٹوا دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جاب کے لیے اسلام کو چھوڑنا شروع پسند کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سیاست میں پڑ جاتے ہیں تو پھر بتوں کی بھی پوجا کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ایسا. ایک آدمی کے لیے کسی چیز کی چاہت دینداری کے چھوڑنے کے لیے اگر مطالبہ کرے، آدمی پھسل جاتا ہے. دنیا پانے کے لیے آدمی، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جبا پہنے ہوئے اور بڑے بڑے امامے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جب گدی کا مسئلہ آ جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کہتے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جب پوچھا جاتا ہے واقعی یہ سنت ہے، کہتے سنت نہیں ہے، ہمارے امام کا طریقہ ایسا ہی ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہماری ساری کتابیں مصر میں، بغداد میں ہیں، وہاں پر اصلی کتابیں، یہ سب جھوٹی کتاب ہے، بخاری بھی ان کی جھوٹی، مسلم بھی ان کی جھوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مان لیں گے اس وقت میں تو مال بند ہو جائے گا، ہدیے بند ہو جائیں گے، گدی اور عزت اور عہدہ سب چھوٹ جائے گا. تو یہ شہوات ہیں انسان کی جو انسان کو بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے انکار تک، یا انکار نہیں تو کم از کم تحریف تک لے جاتا ہے. یہ دوسرا فتنہ ہے. اور تیسرا فتنہ ہے مصیبتوں کا فتنہ. آدمی پر تکلیفیں آتی ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی فقر و فاقہ آ جاتا ہے، کبھی ڈر کے حالات آتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ آزمائے گا انسانوں کو، خصوصاً ایمان والوں کو. تو کبھی بیماری آتی ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، یہاں بھی علاج نہیں ہو رہا، وہاں بھی نہیں آ رہا. اب ایک آدھ بہت دور کا رشتے دار فون کر کے بولتا ہے فلاں بابا کی درگاہ پہ جاؤ، وہاں ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لو. اتنے ڈاکٹر ٹرائی کیے نا، یہ سائنس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بابا کی فیلڈ ہے یہ. یا فلاں بابا کے پاس جاؤ، ان کا تعویذ گلے میں ایک بار ڈال لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. آدمی سوچتا ہے کیا کرے، پیسہ بہت جا رہا ڈاکٹر کے پیچھے، یہاں اسکین کیے، وہاں اسکین کیے، ایک مرتبہ بابا اسکین کر لو، ایک مرتبہ بابا کے پاس اسکیننگ کر لو، کیا مسئلہ ہے؟ فری ہے، وہ بھی فری آف چارج ہے. کوئی رشتے دار انگلی پکڑ کے لے جاتا ہے، اور یہ پکڑ کے لے جانا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، یہ ایمان کو ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے. اور بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ شیاطین جانتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سن کے آتے ہیں، ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ایسا کرو ہو جائے گا کام تمہارا. بعض اوقات وہ کفریہ کام کراتا ہے کہ جنات کے نام سے ذبح کرواتا ہے، جاؤ ندی کے نیچے جاؤ اور پل کے نیچے جا کے ایسی ایسی مرغی، ایسا ایسا بکرا ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولنا، اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرنا. اب یہاں ڈگمگاتا ہے، سوچتا ہے اتنا غلط کام، لیکن دیکھتا ہے بچی ہے، کل کو شادی کر کے دینا ہے اس کی، اور اگر ایسی رہی تو نکاح نہیں ہوگا اس کا، چھوٹا بچہ ہے، اگر نہیں کیا مر جائے گا، ڈرتا ہے کیا کروں کیا نہیں کروں. سوچتا ہے، بولتا ہے جانے تو ایک بار کر کے دیکھیں گے، اچھا ہو جائے گا توبہ کر لیں گے. لیکن اللہ توبہ قبول کرے گا نہیں کرے گا اللہ کو معلوم ہے، توبہ کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی اللہ کو معلوم ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، کام بن جاتا ہے تو سمجھنے لگتے ہیں یہی صحیح ہے، اور اسی میں پڑ جاتے ہیں اور کفر تک اور شرک تک نکل جاتے ہیں. مصیبتیں انسان کے لیے بعض اوقات کفر اور شرک کا دروازہ کھول دیتی ہے. کبھی فقر و فاقہ ہے, دکان میں دکان چل رہی نہیں, گاہک آتا ہے چلا جاتا ہے, آتا ہے چلا جاتا ہے, کرائے پر کرایہ دے رہا ہوں لیکن کچھ پروفٹ نہیں ہے. کوئی آتا ہے کہتا لو یہ لیمو اور مرچ باندھو, فلانے بابا کی اودی باندھو, یا کعبہ کا دروازہ لگاؤ, سارا تمہارے لیے کیا ہے مال کا دروازہ کھل جائے گا. آدمی دوسروں کی باتوں میں آنکھیں سن لیتا ہے اور اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے. ثابت قدمی بہت ضروری ہے. مسائل آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر مصیبتیں نہیں آتی ہیں, بلکہ نیک لوگوں پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. اشد الناس بالبلاء الانبیاء ثم الامثل والامثل, لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں اگر آتی ہیں تو نبیوں پر آتی ہیں, پھر نبیوں کے بعد جو نچلے مرتبے پر لوگ ہوتے ہیں پھر ان پر بھی آتی ہیں, پھر اس کے بعد اتنے, یعنی سب سے زیادہ سنگین مصیبتیں اگر آتی ہیں تو نبیوں پر آتی ہیں. نیک آدمی پر مصیبتیں آئیں گی, اس کو بعض اوقات دنیا میں پاک کر دیتی ہیں, بعض اوقات اس کو اور مضبوط بنا دیتی ہیں, اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے, اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن شیطان آتا ہے اور آدمی سے یہ مرتبہ چھین لیتا ہے اور اس کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ موقع ہوتا ہے, بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ ایک آدمی اونچا مرتبہ پائے ان مصیبتوں میں دین پر جم کے. لیکن شیطان بڑا چالاک ہے, انسان کو آ کے ان مصیبتوں میں جمنے کی بجائے اس کو ڈگمگا دیتا ہے اور کفر اور جو ہے شرک کی کھائی میں پھینک دیتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو آدمی کی دین کو برباد کرتی ہیں, ایک شبہات کا فتنہ, دوسرے شہوات کا فتنہ, اور تیسرا آفات کا فتنہ ہے, آفتیں. یہ تین چیزوں سے پار جو آدمی نکل گیا, بچ گیا, وہ آدمی دین پر جم جاتا ہے اور وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اولاً تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر قائم رہے, پھر اس بات پر قائم رہے, انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا, اللہ کو اپنا رب مانا کہ رزق کا دینے والا, شفا اور بیماری کا دینے والا, زندگی اور موت کا مالک, خوشی اور غم کا مالک, تمام نظام کا کائنات کے چلانے والا ایک اللہ ہے. جنہوں نے اس چیز کا اعتقاد رکھا, ثم استقاموا, پھر اپنی اس بات پر جو زبان سے نکالی ہے اس پر زندگی بھر جمے رہے, موت تک جمے رہے, ثم استقاموا, پھر سیدھے راستے پر چلتے رہے, ٹیڑھا راستہ اختیار نہیں کیا, دائیں بائیں نہیں گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, اللہ کو معبود مانا, پھر لومڑی کی چال نہیں چلی, دائیں بائیں یہاں وہاں نہیں دیکھا, نفاق والا طریقہ اختیار نہیں کیا, اپنے اس قول پر جمے رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کیا اور اللہ کے سوا کسی اور معبود کی طرف التفات نہیں کیا, کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. جس آدمی کی زندگی کا یہ حال ہو کہ جس کا قول اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کرے اور زندگی اس کی تصدیق کرے, وہ اس پر جمع رہے, کیا ان کے لیے ملے گا؟ دیکھیں بہت عمدہ وعدہ اللہ نے کیا ہے, بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی واقعی جو زندگی کی حقیقت سمجھتا ہے اس آدمی کے لیے الفاظ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ ساری جنت کا خلاصہ گویا کی ہے. آپ بتائیے, ایک آدمی دنیا میں خوش ہوتا ہے لیکن اس خوشی کے ساتھ دو پرابلم ہوتے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے چلو آج کا تو ہو گیا, آج بہت پروفٹ ہو گیا, اب کل معلوم نہیں دکان چلتی کہ نہیں چلتی, یہ فکر ہمیشہ رہتی ہے, معلوم نہیں چور آتا کہ نہیں آتا, معلوم نہیں کیا نقصان ہوتا کہ نہیں. انسان دنیا کی بہترین سے بہترین چیز بھی پالے, عہدہ پالے, بول نہیں سکتے کل عہدہ چلا جائے گا, مال آ گیا, بول نہیں سکتے کل مال چوری ہو سکتا ہے, صحت مل گئی, اچانک کل بیماری کوئی آ سکتی ہے. تو دنیا میں انسان کا کسی چیز کو پانا اس کو بے خوف نہیں کر سکتا ہے. پانے کے بعد ایک خوف باقی رہتا ہے, لگا رہتا ہے, جو اس پانے کو کچا کر دیتا ہے, اس کی لذت کو خراب کرتا ہے. کھونے کا خوف پانے کے بعد بھی اس لذت کو خراب کرتا ہے. اور دوسرے, انسان کے ماضی کی تکلیفیں اور غم, کہ اگر آدمی کچھ پاتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. کبھی تعلقات کے اعتبار سے, کبھی مال کے اعتبار سے, کبھی صحت کے اعتبار سے. کتنے لوگ ہیں کہ زندگی بھر بھاگ دوڑ کر کے خوب مال کما لیتے ہیں, جب مال آ جاتا ہے تو بڑھاپا تو آتا ہی آتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی ساتھ ملاتا ہے. ایک چیز پاتا ہے تو آدمی ایک چیز کھوتا بھی ہے. پانا کبھی الٹیمیٹ نہیں ہوتا ہے, غم آدمی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. دو چیزیں ہیں جو آدمی کی خوشی کو خراب کرتی ہیں, ایک آئندہ کا خوف اور دو جو گزر چکا ہے اس کا غم. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کی ہے. جنت کی زندگی میں جو خوشی ملے گی وہ خوشی ان دونوں گندگیوں سے, تکلیفوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے پاک ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. کون؟ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا اور اس پر جمے رہے, ان پر کوئی خوف نہیں, اور ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جنت میں جانے کے بعد ڈر نہیں ہوگا, کل نکالتے کہ کیا ہم کو واپس, چار دن کے بعد, ایک مہینے کے بعد, گیارہ مہینے کے بعد باہر نکالتے کیا؟ نہیں, جنت میں جانے کے بعد کوئی گیارہ مہینے کا کانٹریکٹ نہیں ہے, بلکہ جنت میں جو گیا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. لا یبغون عنہا حولا, ایک لمحے کے لیے بھی ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا. جنت کی نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے غائب نہیں ہوں گی, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. خالدین فیہا, اسی لیے آگے کہا کہ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا, یہ جنتی لوگ ہیں, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ جو نعمتیں ان کو جنت میں جانے کے بعد ملیں گی وہ نعمتیں ان کے تصور سے کم ہو, ایسا ایک بھی جنتی نہیں ہوگا کہ وہ سوچ کے آیا جنت بہت اچھی ہوگی, وہاں جا کے دیکھ رہا ارے یہ تو بہت چھوٹی نکلی, میں تو بہت بڑا بڑا تصور لے کے آیا تھا, یہ تو کم تر نکلی. ایسا نہیں ہوگا, کوئی جنتی غمگین نہیں ہوگا. غم کب ہوتا ہے؟ آدمی بہت محنت کرتا ہے اور امتحان میں دیکھا ریزلٹ, ارے میں تو 90% کے لیے کیا تھا اور یہ کتنے آئے, 60, 9 الٹا ہو گیا. میں نے اتنا سرمایہ لگایا اور بہت سوچ کے لگایا, کئی لوگوں نے بولا تو بہت پروفٹ ہے بزنس میں, کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا, جو لگایا تھا اس میں بھی نقصان ہوا. تو آدمی کو جتنی توقع ہوتی ہے اس سے جب کم ملتا ہے تو آدمی غمگین ہو جاتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہے. جنت میں آدمی کا تصور ختم ہو جائے اس کے بعد جنت کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کیا ہائی کوالٹی کی تعریف ہے. آپ دیکھیے ہائی لیول کی تعریف ہے. ما لا عین رأت, جنت میں کیا, ان فی الجنت ما لا عین رأت, کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ایسی نعمتیں جنت میں, اور کسی کان نے سنا نہیں, کسی کان میں اس جنت کی بات کبھی گئی نہیں, اتنی اعلی جنت. اور ولا خطر علی قلب بشر, کسی بشر کے دل پر اس کا تصور اور وہم و گمان نہیں گزرا, ایسی جنت سے. آپ بہترین سے بہترین تصور کریں اپنے علم اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے, جنت کے سامنے آپ کا تصور گھٹیا ہوگا. ہم اچھے سے اچھا امیجن کر, جنت ایسی ہوگی, بہترین تصور آدمی کر لے, وہ واقعی جو جنت ہے اس کے مقابلے میں وہ تصور گھٹیا, آؤٹ ڈیٹڈ ہوگا, ایک دم گھٹیا, کوئی ویلیو نہیں اس کی. کہ ایسا تصور اگر جنت کے ساتھ جوڑا جائے تو جنت کی حقارت ہو جائے, اتنا گھٹیا ہمارا تصور ہے. تو آپ سوچیے ایسی جنت اللہ نے کن کے لیے دی ہے؟ ان کے لیے جو اللہ کو اپنا رب مانے اور اس کے بعد اس اعتقاد پر جمے رہیں مرنے تک. جزاء بما کانوا یعملون, اللہ نے کہا یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا, یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. تو یہ جو استقامت ہے, یہ جو ثبات ہے, دین پر جمنا ہے, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اختصار کے ساتھ چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں کچھ باتیں ذکر کروں گا, اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دس باتیں ہیں جو دین پر اور صحیح عقیدے پر جمنے کے لیے ضروری ہے. تین فتنے آپ یاد رکھیں, عقیدے کا فتنہ, شبہات کا کنفیوز ہو کر دین سے پھر جانا ایک فتنہ یہ, دوسرا فتنہ حلال و حرام میں حدیں توڑ دینا شہوتوں کی وجہ سے, یہ فتنہ ہے, اور تیسرا مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد دین سے پھسل جانا, جم نہیں پانا, یہ تین فتنے ہیں. ان میں دین پر جمنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دس باتیں اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے دین پر جمنا آسان ہوگا اور دین پر آگے بڑھتے رہنا ہمارے لیے آسان ہوگا, نہ صرف جمنا بلکہ مزید ترقی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. دس باتیں ہیں, اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی واقعی سچی نیت سے دین پر جمنا چاہتا ہو, چور نیت نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان میں نیت کرتے ہیں عمل کی, لیکن نیت کیسی ہوتی ہے, رمضان تک تو میں سگریٹ نہیں پیوں گا, شراب نہیں پیوں گا, ایک دم رومال باندھ کے کان کے نیچے ڈال کے نماز کو برابر آؤں گا پابندی سے, لیکن اس کے دل میں نیت کیا ہوتی ہے, اور دوست بیٹھے بھی رہتے ہیں, یار بہت یاد آ رہی شراب کی, روزے ہیں صبر کیے ہوئے, ارے ٹھہر جا رہا رمضان تو ہوندے, گانے بجانے گھر میں, فلمیں بند, ٹی وی شریف بند, گانا بجانا سب بند, لیکن کیا ہے گھر والے بھی سب, ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے, رمضان تک سب بند, یعنی نیت کب تک کی ہے, اسلام زندہ باد کب تک, رمضان تک. جیسے عید کا دن آتا ہے الحمدللہ لوگوں کو 3-4 بجے سے صدائے سننے لگتی ہیں, ڈھم ڈھم میوزک چالو, کہاں مسجد کے پڑوس میں, اتنے بڑے آج کل تو نیا سسٹم آیا ہے, 50-40 بکسے لگے ہوتے ہیں اور پورے گاؤں میں اس کا جو ہے دھڑکن سنائی دیتی ہے. کیا یہ رمضان تک کی دینداری؟ آدمی اپنی دینداری کو مقید رکھتا ہے, اتنے تک دین پہ چلنا ہے, نیت ہی پکی نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی مرنے تک نیت کرے کہ ہم دین پر, نیت سچی ہونا چاہیے, آدمی کی طلب ہو اندر سے, آدمی واقعی دین پر چلنا چاہتا ہو, آدمی واقعی دین پر جمنا چاہتا ہو. بہت سارے لوگ نیت ہی نہیں کر پاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اگر دین پر, تقویٰ پر اور اللہ کے حکموں پر چلنے کی نیت کریں گے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, تو نیت میں ہی ہوتا ہے, نہیں یار اپنے سے تو یہ نہیں ہونے والا, نیت ہی جھوٹی ہوتی ہے, نیت پختہ ہونا چاہیے. نمبر ایک, سچی طلب انسان میں ہونا چاہیے, آدمی چاہتا ہو دل کی گہرائیوں سے, اے اللہ میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں, میں دین پہ جمنا چاہتا ہوں, گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں, سچی نیت آدھا عمل ہے. واقعی اگر آدمی کی نیت سچی ہو اس کے لیے عمل آسان ہوتا ہے. نیت میں آدمی کے فطور ہو, نیت میں آدمی کے سوراخ ہو, آپ بتائیے یہ سب برتن لے کے آپ پانی اس میں بھر کے یہاں سے وہاں لے جائیں گے, برتن میں اگر سوراخ ہے تو پہنچے گا پانی؟ نہیں پہنچے گا, سوراخ تو بند کیجیے آپ کا, یہ نیت کا سوراخ بند ہونا چاہیے نیت میں, لیکن اگر مگر کے کلازس نکال دینا چاہیے. سچی نیت ہو, نہیں دین پہ چلنا ہے مجھ کو, کچھ بھی ہو پریشانی آئے گی, نہیں چلنا ہے, ارے یہ مسئلہ چلنا ہے, دین پر چلنا ہے مجھ کو. سچی نیت آدمی کے لیے بہت ضروری ہے. آدمی اکثر نیت میں غریب اور فقیر ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ عمل میں کمزور ہو جاتا ہے. نیت سچی کریں, طلب سچی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف بڑھنے کے لیے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اللہ کی طرف بڑھتا ہے. جو آدمی سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, جو آدمی سچے دل سے اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے, جس کی نیت سچی ہوتی ہے, جس کی طلب سچی ہوتی ہے, جس کے دل میں انابت اور رجوع ہوتا ہے, واقعی وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اهتدوا زادهم هدى, جو لوگ اللہ کی طرف ہدایت کو اختیار کرتے ہیں, جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے. ہم جتنی ہدایت جتنا حق ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم قبول تو کریں, اس پر اپنے دل کو جمائیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے کا حق, آگے کی ہدایت, آگے کا عمل آسان کر دیتا ہے. تو ایک تو چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دل میں سچی طلب ہونا چاہیے دین پر جمنے کی. ہم دل میں چوری والی نیت نہیں کریں, خفیہ اس میں سے سوراخ والی نیت نہیں کریں, سچی نیت ہمارے لیے ضروری ہے, باقی سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. نمبر دو, سچی نیت کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی اور استقامت اور ثبات کی دعا کریں. اس لیے دیکھیں, ہم اگر نیت کریں بھی تو ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور نصرت نہیں ہو, کوئی آدمی دین پر جم سکتا ہے؟ نہیں جم سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اپنی ہر نماز میں, چاہے فرض ہو, نفل ہو, جنازے کی ہو یا کوئی بھی ہو, ہر نماز میں, ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم پر ہم کو جمائے رکھ, اے اللہ صراط مستقیم کی مسلسل رہبری ہم کو عطا فرما. یہ جو دعا ہے نبی کو بھی مانگنا لازم ہے. حالانکہ انبیاء, دیکھیے انبیاء کو ہدایت نہیں ملی ہوتی ہے, لیکن ہدایت کے بہت مراتب ہیں, ہدایت کے مراتب ہیں. ایک مرتبے کے بعد دوسرا مرتبہ ہدایت کا ہوتا ہے. آدمی اللہ سے ہدایت مانگتا رہے اور ہدایت کے مختلف مراتب اوپر چڑھتا رہے, طے کرتا رہے, ہدایت کی منزلیں طے کرتا رہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے, دین پر جمنے کے لیے آدمی اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا رہے. قرآن کریم میں ہم کو دعا سکھلائی گئی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد پھر اس کے بعد ہم کو ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے آدمی کا تو اس کا رستہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آپ کی سٹیرنگ ٹیڑھی ہو گئی, پہیا اپنے آپ کیا ہوگا, گاڑی ٹیڑھی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ہاں, تو دل اسی طرح سے آدمی کا سٹیرنگ ہوتا ہے. جہاں دل مڑتا ہے وہاں قدم مڑتے انسان کے. پہلے دل میں گمراہی آتی ہے, اس کے بعد زندگی میں گمراہی آتی ہے. اعمال کی گمراہی دل کی گمراہی کا نتیجہ ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم کو دعا سکھلائی گئی کہ اے ہمارے رب, ہدایت دینے کے بعد جبکہ تو ہدایت دے چکا ہے ہم کو, تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. دل میں ٹیڑھا پن کب آتا ہے؟ جب آدمی خود گمراہی کو چنتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. آدمی جب گمراہی کو چنتا ہے تو اس کے دل میں گمراہی آتی ہے. نولیہ ما تولا, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو موڑ دیں گے. تو ایک آدمی اللہ سے مسلسل دعا کرتا رہے کہ اللہ میرے دل کو گمراہی سے بچائے رکھے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ہدایت ملنے کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے. اس لیے آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے, بے فکر نہیں ہونا چاہیے. چلو ہم تو توحید والے, ہم کو کیا ہوتا ہے, شیطان بھی ہم سے بھاگتا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ توحید والے کے پیچھے زیادہ لگے گا وہ, کیونکہ اسی کو تو اصل گمراہ کرنا ہے. باقی جو گمراہ دوسرے ہیں ان کو اور کیا گمراہ کرے, اصل اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو دوسری چیز, اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ہدایت کی. نمبر تین, آدمی کو چاہیے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے, اس لیے کہ بعض اوقات غلط علم کی وجہ سے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی غلط حدیث پڑھ لیا, جھوٹی حدیث پڑھ لیا, اب سوچ رہا ہے کہ ایسی غلط بات ہمارے نبی کیسا بول سکتے ہیں. اب دھیرے 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 حدیث تحقیق اس کو نہیں ہے, یہ حدیث جھوٹی ہے. اب اس کے دل میں شبہات بن گئے کہ واقعی یہ سچے نبی تھے کہ نہیں تھے, کیونکہ اتنی غلط بات کیسا بول سکتے ہیں. ایسی غلط بات بولنے والا واقعی نبی نہیں ہو سکتا ہے. بعض اوقات آدمی مرتد ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے, آپ کی نبوت کا یا آپ کی حدیثوں کا سرے سے انکار کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح اور ضعیف اور جھوٹی حدیثوں میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. حدیث کی تحقیق میں کمزوری آدمی کو انکار حدیث بلکہ انکار اسلام تک لے جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس توحید کا علم نہیں ہوتا ہے, قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے. جو آدمی آیا اس نے بتا دیا, دیکھو قرآن میں ایسا ہے کہ اولیاء سے مانگنا چاہیے. کیسا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. کہا دیکھو نماز سے مانگ سکتے، صبر سے مانگ سکتے، اولیاء سے نہیں مانگ سکتے. اب آدمی سوچتا نا، ہاں بالکل صحیح ہے، بات تو پتے کی اور قرآن کی دلیل ہے، تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. تو قرآن کی آیت پڑھ لی لیکن صحیح فہم اس کا نہیں تھا. اس لیے سلف کے فہم کے تابع اگر آدمی نہیں ہوگا تو بعض اوقات قرآن کی آیت پڑھ کے بھی غلط مطلب لے سکتا ہے، حدیث پڑھ کے بھی غلط مطلب لے سکتا ہے. آپ دیکھیں جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، خوارج ہوں یا اسی طرح سے مرجیہ ہوں، جہمیہ ہوں، قدریہ ہوں، یا اسی طرح سے اور بھی ماتوریدی اشعری جتنے بھی لوگ آئے، انہوں نے جو بھی عقائد لیے، جو بھی ان کی گمراہیاں پیدا ہوئی، قرآن و حدیث کا حوالہ دیا لیکن انہوں نے سلف کا فہم اختیار نہیں کیا، گمراہ ہو گئے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ صحیح فہم دین کا اس کے پاس ہو، صحیح منہج اس کا ہو، صحیح علم اس کے پاس ہو. اگر صحیح علم اس کے پاس ہوگا، کوئی غلط بات اس تک پہنچتی ہے، وہ اس علم کی روشنی میں اس کے غلط ہونے کو جان سکتا ہے. آپ کی گاڑی ہے، آپ اندھیرے میں چلائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی گڑھے میں چلی جائے، لیکن اگر آپ کی گاڑی میں لائٹ لگی ہوئی سامنے، آپ کی گاڑی روشنی میں چل رہی ہے، تو آپ گڑھے سے بچ سکتے ہو. ایک آدمی کے پاس علم کی روشنی ہونا چاہیے جہالت اور گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچنے کے لیے. اسی لیے حارث ابن یعقوب الانصاری، یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مکیدۃ الشیطان. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ واقعی فقیہ وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی وہ ہے، جو ایک طرف تو قرآن کی گہری سمجھ رکھتا ہو، دوسری طرف شیطان کی چال بازیوں کو بھی جانتا ہو کہ شیطان کیسا بھڑکاتا ہے. یہ دونوں علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. ایک طرف تو قرآن و سنت کا صحیح فہم ہو، اور دوسری طرف قوموں کی گمراہی کے اسباب ہم کو معلوم ہو، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کہیں ہم بھی تو اس گمراہی میں مبتلا نہیں ہیں. اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا تو آدمی دین سے پھر سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے. تو تیسری چیز معلوم ہوئی کہ علم و تحقیق آدمی کے پاس ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ کہ آدمی کے پاس پختہ ایمان ہونا چاہیے اور اعتقاد کی صحت اس کے پاس ہونا چاہیے، صحیح عقیدہ اور مضبوط عقیدہ اس کے پاس ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے بتایا کہ اگر آدمی کا عقیدہ اگر پختہ نہیں ہوگا تو بیماری، پریشانی اور رزق کی وجہ سے آدمی پھسل جاتا ہے، اور بعض اوقات درگاہوں پر سر ٹیکنے والا بن جاتا ہے، شرک کرنے والا بنتا ہے. کیوں؟ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد مضبوط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جمائے رکھتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے، بالقول الثابت، ایک مضبوط کلمے کی وجہ سے، ایک مضبوط قول کی بنیاد پر، اس کے سبب، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے فتنوں میں بھی، قبر کے فتنوں میں بھی، اور قیامت کے دن بھی اس کو بچائے رکھے گا. تو یہ جو آزمائش ہے، اس میں بچنے کے لیے ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، تاکہ وہ گمراہی سے بچے اور فتنوں سے اور غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچا پائے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الطیرۃ الشرک، طیرہ یعنی بد شگن، برا شگن لینا، یہ شرک ہے. بہت سارے لوگ شگن لیتے ہیں کہ اگر بلی راستہ کراس کر گئی تو آپ کام ہونے والا نہیں ہے. اس طرح کے کئی لوگوں میں شگن اور بد شگن اس کو لیتے ہیں، غلط عقیدے قائم ہوتے ہیں، دودھ گر گیا تو کچھ تو اشبھ ہونے والا ہے، کچھ تو نقصان ہونے والا ہے. اب بتائیے بلی کو اگر بلی کراس کرے تو کس کا کام نہیں بنے گا؟ اگر ایک بلی کو دوسری بلی کراس کرے تو کون سی بلی نقصان میں آئے گی؟ کیا بات ہے؟ اور بلی کو اگر کتا کراس کرے اور خنزیر کرے تو کیا ہے؟ یہ کون سے عقیدے ہیں؟ اس طرح کے عقائد یہ دوسری قوموں کے آج مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. آئینہ ٹوٹ گیا تو کچھ تو ہو جائے گا، جاتے جاتے پیچھے سے کوئی چھینکا تو گیا، کام نہیں ہوتا، انٹرویو میں فیل. तो ये सारे जूते पे जूते चढ़ गया तो अब सफर में जाने वाले हजरत, कौवा आके कोई बोला बाहर तो मेहमान आने वाले, क्या है? यानी इस तरह का जो है नेचुरल कॉजेस से इस तरह से जिंदगी के फैसले करना, ये सारे ये फुला अकी क्या अंगूठी पहने ना बहुत काम बनते हैं, कोई मुसीबत नहीं आती सारे। और उसके लिए झूठी हदीसें हैं कि जो अकीक की जो अंगूठी पहनेगा तो उसके ऊपर कोई बला कोई गम कोई परेशानी नहीं आई, झूठी हदीसें हैं। और कितने लोग आज अकीक की अंगूठी पहनते इसी वजह से कि हर बला से सब भला मिलेगा और कोई भला नहीं आएगी, एकदम वन फॉर्मूला, एक पॉइंट फॉर्मूला बस, सक्सेस की चाबी। आप बताइए एक अंगूठी पहन के आदमी दुनिया के मसायल हल कर सकता है, किसी भूखे का पेट भर सकता है उससे? वही दुकान लगा के बैठता है इतनी सारी 3 दर्जन अंगूठियां लेकर, उसका ही पेट नहीं भर रहा है, वही एक मारा मारा एक जुमा से दूसरा जुमा फिर रहा है, उसकी नहीं बिक रही है, वो एक पहन ले सारी अंगूठियां बिक गई, हुआ कभी ऐसा? इतनी अकल अवाम को नहीं होती है, अवाम को इतनी अकल नहीं होती है कि अगर इसका वाकई अंगूठी से फायदा होता तो इसका काम बन जाता। ये 3 साल से मैं देख रहा हूं वही अंगूठियां लेके फिर रहा है, लेकिन अब तक इसकी बिक्री नहीं, तो मेरी दुकान में मैं पहन के बैठूंगा, मेरा क्या बिकेगा? लेकिन ऐसे अकीदे लोगों के होते हैं। तो बुरा शगुन लेना ये शिर्क की शाख में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्तियारा तो शिर्क। इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन अल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल। ये रिवायत है, उलमा ने कहा कि राज यही है कि अत्तियारा तो शिर्क ये मरफू है, लेकिन आगे का हिस्सा क्या है मौकूफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं बल्कि सहाबी इब्ने मसूद का कौल है, इब्ने अबी हातिम वगैरह सब ने यही कहा है। कहते वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन अल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल। हम में से हर एक के दिल में ख्यालात इस तरह के आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कुल के सबब उन ख्यालात को निकाल देता है। आदमी के दिल में इस तरह की बातें आती हैं पहले मरहले में, लेकिन अगर वाकई उसके दिल में तवक्कुल हो तो इस तरह के शकों को शुबहात को तवक्कुल क्या कर देता है, भगा देता है। उसके दिल का ईमान उसका सही अकीदा इन आने वाले वसवसों को दफा कर देता है। लेकिन अगर सही अकीदा आदमी का नहीं होगा तो वसवसा शक में बल्कि अकीदे में तब्दील हो जाएगा। वसवसा किसको बोलते हैं? शैतान किसी के भी दिल में कुछ भी डाल देता है, लेकिन अब अगर अकीदा सही होगा तो वसवसे को क्या करेगा आदमी, दफा कर देगा, बाहर भगा देगा। आपके घर में अचानक बाहर से कोई कुत्ता आ गया, आप क्या करेंगे? आइए बेतशरीफ रखिए बोलेंगे उसको, लेकिन सही अकीदा आदमी का होगा तो आदमी भगा देगा उसको, बाहर निकल। लेकिन अगर अकीदा सही नहीं होगा तो आदमी के दिल में गलत गलत अकायद आएंगे, आदमी बेफिक्र पड़ा रहेगा, क्यों? ना इल्म है ना अकीदा है, गलत अकायद दिल में जगह पकड़ लेंगे। तो सही अकीदा आदमी का होना जरूरी है। नंबर 5, दीन पर जमने के लिए एक और चीज है कि एक आदमी को अच्छी सोहबत भी मिलनी चाहिए। बाज़ औक़ात बुरी सोहबत की वजह से बहुत सारे दीनदार बददीन हो जाते हैं। अगर अच्छी सोहबत हो, बहुत सारे दीनी एतबार से बेअमल लोग दीनदारों की सोहबत में रहते हैं, अमल पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बचपन में नमाजी होते हैं, 10वीं तक नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कॉलेज में चले जाते हैं फिर दाढ़ी भी मूंड देते हैं और दीनदारी भी छोड़ देते हैं, तिलावत भी छोड़ देते हैं, नमाजें भी छोड़ देते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं और छुप छुप के बियर भी पीने लगते हैं, फिल्में भी देखने लगते हैं और क्या कुछ नहीं बदकारी करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? सोहबत बुरी मिली, कॉलेज की सोहबत मिली। गलत सोहबत इंसान के दीन को बिगाड़ती है और अच्छी सोहबत इंसान के दीन को बनाती है। कि एक आदमी उलमा की और दीनदारों की सोहबत में रहे ताकि उलमा से इल्म ले, उनकी सोहबत की वजह से उनकी तरबियत ले उनसे, और अच्छे दोस्तों के साथ में रहे ताकि उनकी वजह से उनके सबब ये भी अमल करने वाला बने। आपने देखा होगा कई बेनमाजी हैं, नमाजियों के साथ में उठते बैठते रहते हैं तो चल नमाज को वो भी लेके जाता है, उसको नमाजी बन जाते हैं। तो एक आदमी जो है दीनदारों की सोहबत में रहे और किसी आलिम की सोहबत इख्तियार करे, तरबियत देने वाला जो वाकई अमल करता हो, सही अकीदे वाला हो, कुरान सुन्नत का जानने वाला हो। अल्लाह ताला ने फरमाया लकद मन अल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानु मिन क़ब्लु लफी ढलालिन मुबीन। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया जब ईमान वालों में उन्हीं में का एक रसूल इंसान रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وہ یزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو باطل عقائد و اخلاق سے پاک کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس گمراہی سے نکالا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ تلاوت آیات سے، تعلیم کتاب و حکمت سے، اور تزکیہ نفس سے۔ تو کسی اچھے عالم کی صحبت آدمی اختیار کرے دین پر جم سکتا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے، گھر کے مسائل، جاب کے مسائل، دینداری، نکاح نہیں ہو رہا، پریشان ہوتے ہیں، بھٹکنے کا موقع ہوتا ہے، کسی اچھے آدمی کے پاس آ کے جب مشورہ کرتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کو ہمت بڑھاتا ہے، ارے دین پہ جمے رہو، اللہ آج نے تو کل مسئلہ حل کرے گا، صحیح گائیڈنس اس کو دیتا ہے، تو بہت سارے پھسلنے والے قدم بچ جاتے ہیں۔ کئی نوجوان ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں، کیسے؟ جب کسی اچھے عالم کی، کسی اچھے مصلح اور کسی اچھے داعی اور کسی اچھے مربی کی صحبت ان کو مل جاتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی عالم کی صحبت میں رکھے، ان سے مشورہ کرتا رہے، ان سے رہبری لیتا رہے، تاکہ گمراہ ہونے سے بچے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی آزمائشوں میں خصوصاً اور عام حالات میں بھی انبیاء اور صالحین کے واقعات میں غور کرتا رہے، ان کے ذریعے سے آدمی کے دل کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ جو سارے رسولوں کے قصے ہم اے نبی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی دیتے ہیں۔ انبیاء کے قصوں کے ذریعے سے انسان کو ثابت قدمی ملتی ہے۔ ایک نوجوان جب دیکھے گا یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہ کیسے فتنے سے نکلے، بچے، جمے رہے، اس کے لیے کالج میں اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا آسان ہوگا۔ ایک بیمار ہے، جب ایوب علیہ السلام کے قصے کو دیکھے گا کہ اتنی بیماری کے باوجود اللہ کے شکر گزار بنے رہے، اس کے لیے ان بیماری میں صبر کرنا آسان رہے گا۔ ایک آدمی، ایک قوم کا رہبر جب دیکھے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کیسا پریشان کر دیا، تو اس کے لیے قوم کی تکلیفوں کے باوجود ان کی رہبری کرنا آسان ہوگا، ان کو چھوڑ کے وہ بھاگے گا نہیں۔ تو اس طرح سے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو آپ دیکھیں، صحابہ کی بلال رضی اللہ تعالیٰ کا تکلیفوں میں دین پر جمے رہنا، مصعب ابن عمیر کا دین پر جمے رہنا، اسی طرح سے دوسرے صحابہ ہیں ان کا دین پر، عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جمنا، اس کو اگر آدمی دیکھے گا اس کا دین پر جمنا آسان ہوتا ہے۔ تو دوسرے جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور سلف ہمارے جو ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، جھوٹے جھوٹے واقعات نہیں، ایک بابا تے ہوا میں اڑتے تھے، ایک بابا تے پانی پہ چلتے تھے، یہ واقعات نہیں، مردے بولتے تھے، ایسے نہیں، واقعی جو صحیح سند سے ہم تک پہنچے ہیں، جس میں انبیاء کے اور صحابہ کے اور تابعین وغیرہ کے جو واقعات ہیں، ان کو اگر آدمی پڑھے عبرت کی نگاہ سے، تو اس آدمی کے لیے دین پر جمنا آسان ہوگا۔ یہ چھٹا سبب ہے۔ ساتواں سبب دین پر جمنے کا، خصوصاً مصیبتوں میں، وقت ہے ختم ہو گیا، یہ بھی ہے کہ آدمی پریشانی میں اللہ کو یاد کرے۔ جب بھی آدمی مثلاً دل میں شک شبہ آ رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، تو آدمی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ آدمی غصے میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے زبان سے کفریہ بات نکل جائے، طلاق کے الفاظ نکل جائیں، یا کچھ بھی ہو جائے، حدیث کا انکار کر دے، یا کچھ بھی آدمی کر دے، کسی کا حق غصب کرنے کی بات زبان سے نکالے، تو ایسے وقت میں آدمی غصے میں آ کے کچھ کرنے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایک آدمی بڑا غمگین ہے، وہ غمگین ہے، اللہ کو یاد کرے، الحمدللہ زبان سے نکالے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، یا اس طرح کے کلمات اللہ کو یاد کرے، اس کے دل کو تسکین ملتی ہے، اس کے لیے آخرت کے وعدے ذہن میں آتے ہیں، اللہ کی قدرت ذہن میں آتی ہے، اور اللہ سے محبت اور اللہ کا عادل ہونا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا آدمی کو اللہ کی طرف مانوس کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا بھی ایک آدمی کو فتنوں میں نکلنے کا راستہ بناتا ہے، خصوصاً شیطان کے مقابلے میں۔ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل پر جمع بیٹھا رہتا ہے، فإذا سہا وغفل وسوسا، جب آدمی تھوڑا سا یعنی بھول میں چلا جاتا ہے یا غفلت میں چلا جاتا ہے، فوراً شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ, لیکن جیسے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا اور دین پر جمنے کا ایک ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو مصیبتوں میں پریشانیوں میں آدمی کے دل کو تسکین ملتی ہے اللہ کی یاد سے, تو آدمی کے لیے دین پر جمنا آسان ہوتا ہے. تو یہ ساتواں سبب تھا. آٹھواں سبب خصوصاً شہوتوں کے مقابلے میں گمراہی کی طرف اور گناہوں میں پڑنے کے اور اسی طرح سے فرائض کے چھوڑنے کے فتنے سے بچنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت اور آخرت کو یاد کرے. یہ بھی آدمی کو دین پہ جماتا ہے. مثلاً ایک آدمی شراب خانے میں جانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا دل بول رہا ہے. اب اگر وہ سوچے کہ اگر میں اندر چلا گیا اور شراب پیتے پیتے موت آئی, اسی حال میں مر گیا, تو یا اسی طرح سے کوئی آدمی ہے بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے, حرام چیزوں میں پڑا ہوا ہے, اگر وہ فوراً جہنم کو یاد کرے, قیامت کے دن کو یاد کرے کہ جہاں پر انسان گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اور جہنم کی آگ کو یاد کرے آدمی, قبر کے عذاب کو یاد کرے, گناہوں سے آدمی کے لیے رکنا آسان ہوتا ہے اور تقوی پر جمنا آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی نیکی پر اگر جنت کی نعمتوں کو یاد کرے, اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آل یاسر پر سے گزرتے, حضرت عمار اور اسی طرح سے ان کے گھر والوں سے کہ ان کے پاس سے گزرتے, تو آپ کہتے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعمار واہلیہ وہم یعذبون, حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کے پاس سے جب گزرے آپ اور ان کو بہت مارا پیٹا جا رہا تھا, آپ کہتے ابشروا آل عمار و آل یاسر, اے آل عمار اے آل یاسر خوشخبری سن لو, فإن موعدکم الجنہ, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. دنیا کی مصیبتوں میں اگر آدمی جنت کو یاد رکھے تو دنیا کی مصیبتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, کیونکہ آدمی کی نگاہ اب جنت پر چلی گئی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات, اکثروا ذکر ہادم اللذات, لذتوں کو ڈھانے والی موت کو خوب یاد کیا کرو, لذتوں کو ڈھانے والی موت کو خوب یاد کیا کرو. تو موت کو جب آدمی یاد کرتا ہے تو ساری لذتیں پھیکی ہو جاتی ہیں, آدمی واپس ریسیٹ ہو جاتا ہے, اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. تو موت کو, جنت کو, جہنم کو یاد کرنا بھی آدمی کے لیے دین پر چلنے کا ذریعہ بنتا ہے. نمبر نو, آج کا عمل آج اور جب سنا فوراً عمل کیا, یہ بھی آدمی کے دین پر جمنے کا ذریعہ ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ٹالتے رہتے ہیں, انشاءاللہ کل سے فجر سے نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے آج سے کیوں نہیں, نہیں کل سے پورا ایک دم پانچ کی پانچ ٹوٹل ہونا چاہیے, آج تو بیچ میں سے شروع نہیں کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے, الارم لگا کے سوتا ہے فجر کی نماز کے لیے, فجر کی نماز جب گئی اور فجر کی نماز گئی کل سے انشاءاللہ, تو ٹوٹل پانچ جلدی ہو نہیں پاتا ہے اور آدمی ہمیشہ کل پر ٹالتا رہتا ہے. یہ ٹالنا انسان کو مزید بے عمل بناتا ہے. آدمی جیسے سنا یہ عمل کرنا ہے فوراً عمل کر لے. آج کا عمل کل کا عمل آسان کرتا ہے, آج کی بے عملی کل کی بے عملی مضبوط کر دیتی ہے. آدمی آج عمل کرے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اگر وہ اس چیز کو کر دیتے جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے لیے زیادہ جمنے کی چیز تھی, ان کے لیے زیادہ ثبات کی چیز تھی کہ جو ان کو بول دیا گیا تھا وہ کر دیتے. تو ہم وہ کریں جو ہم جانتے ہیں تو ہمارے لیے آگے بھی عمل آسان ہو جائے گا. اسی طرح سے دسویں چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے, جتنی بھی اس کو اللہ نے استطاعت اور قدرت دی ہے, چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, اللہ کے دین کے لیے, دعوت کے لیے اور امت کے لیے, اللہ کی اس دین کی نصرت کے لیے جو کچھ آدمی کر سکتا ہے وہ آدمی کرے, دوسروں کو دعوت دے, تو خود اس کے لیے بھی دین پر جمنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو, اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو. آج دنیا میں اللہ کے دین کو عام کرنے کی ضرورت ہے, آج خود مسلمانوں میں گمراہیاں اتنی عام ہیں, آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو حق جاننے والے ہیں وہ اٹھیں اور اپنے خمار کو ترک کریں, جاگیں اور دعوت دین کے لیے جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے, جان و مال سے, علم سے, عمل سے, جس اعتبار سے بھی ہو سکے, وہ اللہ کے دین کی نصرت کریں, اس دعوت حق کی نصرت کریں, قرآن و سنت کے عام کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور مزید ایک دوسرا وعدہ کیا کیا, وہ یثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو اللہ جمائے گا, دنیا میں بھی جمائے گا اور قبر میں بھی جمائے گا اور حشر کے میدان میں بھی جمائے گا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے سیکھنے سکھانے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.